قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر و بیشتر یہ آیت آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھی بھی جاتی ہے، اس سے متعلق بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن بار بار کہنے کی نوبت آتی ہے. ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گھوڑے کو چابک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس لیے چابک مارا جاتا ہے تاکہ گھوڑا سبک رفتار ہو جائے، اگر سستی ہے تو وہ دور ہو جائے. اس لیے بعض چیزوں میں جب انسان بار بار کہنے کے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں غفلت ہے، تو ان چیزوں کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ اہمیت کے ساتھ اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس آیت مبارکہ ہمیں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. یعنی گناہ کرنے کی چیز نہیں ہے، گناہ تو چھوڑنے کی چیز ہے. اور پھر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہری ہو یا باطنی، ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دو. اس لیے کہ بعض اوقات لمبی لمبی عبادتیں چاہے کرتے رہو، ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرو، تہجد گزار بن جاؤ، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر ہماری حج بھی بیکار، ہمارے عمرے بھی بیکار. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرے نہیں آدمی، چاہے ہم کرتے بھی رہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے رہیں تو نمازی تو کہلائیں گے، لیکن جو اثرات ہونے چاہیے اعمال صالحہ کے، اگر گناہوں کو ترک نہیں کریں گے تو ان عبادتوں سے، یعنی ایک طرف تو ہم عبادات کو جمع کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب سمیٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ٹرک بھر کے گناہوں کا لوڈ کر رہے ہیں، تو دونوں جب چلیں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے، نتیجہ تصادم اور ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوگا. اس لیے جہاں عبادات کی جا رہی ہیں تو وہاں گناہوں کو بھی ترک کرنا چاہیے، اور کوشش اپنی سے انسان کرے. اس لیے اس میں غور کرے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں. مثلا اجتماعی طور پر ہم غور کریں کہ ہمارے کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم فوری طور پر چھوڑ سکتے ہیں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو ابھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن آئندہ چھوڑنے کا ارادہ ہے. تو جو آدمی چھوڑ سکتا ہے اسے تو فوراً چھوڑ دے، بعض گناہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان کو ترک کر دے فوراً، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں یا اپنے ماحول کی وجہ سے ہم ان کو ترک نہیں کر سکتے، تو اللہ سے مدد اور توفیق مانگتا رہے کہ اللہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی تک میں استقامت نہیں دکھا پا رہا، چھوٹ نہیں رہے مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اپنے بندوں کے ارادوں سے واقف ہیں کہ کون کس ارادے سے مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اپنی سی کوشش بھی کرتا رہے. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائیں گے اور اس سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. جگر مراد آبادی کو آپ جانتے ہیں، بڑا شاعر بھی تھا لیکن وہ جس لت میں مبتلا تھا، یعنی شراب بھی پیتے تھے اور ساتھ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی سرگرم رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے جب نیکی کی طرف آنا چاہا، اپنا تعلق کسی بزرگ سے جوڑنا چاہا، اس وقت انہوں نے کچھ دعائیں بھی کی. ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ میں شراب پیتا ہوں یہ چھوٹ جائے. ایک دعا یہ بھی کی تھی، اس زمانے میں حج کرنا آسان نہیں تھا، کہ یا اللہ میں حج بھی کر لوں. اسی طریقے سے ایک دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ میں داڑھی رکھ لوں. لیکن تھے مشکل کام، آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. بہرحال کوشش کرتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے رہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اثر ڈالا اور شراب سے توبہ کر لی. اب چونکہ قومی شاعر تھے اس لیے بڑی فکر ہو گئی، شراب جو آدمی پیتا ہے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرماتے. اور واقعتاً ایمان کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ انہوں نے یہ عمل کیا. شراب پیتے تھے جب تک حرمت نہیں آئی تھی، لیکن جب حرمت آ گئی تو پھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے بیک جنبش قلم اس کو حرام نہیں کیا. پہلے یہ فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ نماز کی حالت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اللہ رب دو تین مرتبہ کر کے حکم دیے، اور تیسری مرتبہ میں پھر فرمایا کہ رک جاؤ. وجہ اس کی یہی تھی کہ چونکہ یہ ایک عادت ہے، عادت چھوٹتی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ خاص معاملے فرماتے ہیں کہ وہ اس حالت میں بھی، یعنی جب وہ جائز تھی پینا جائز تھا، اس وقت بھی نہیں پیتے تھے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بہت سے صحابہ اس زمانے میں ایسے تھے، حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں پیتے تھے. تو بعض لوگ اللہ رب العزت انہیں جب اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی، وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں. جب ایام بھلے آتے ہیں کسی کے، یعنی اس کا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، خود ہی بتلاتے ہیں کہ بھائی ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اور بالآخر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بہرحال جگر مراد آبادی نے جب شراب چھوڑ دی، لوگوں کو فکر ہوئی، بیمار پڑ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو قومی شاعر ہے، لہذا ان کو کہا گیا کہ بھائی کچھ پی لیا کرو تھوڑی بہت تاکہ تم زندہ رہو. تو پوچھا کہ بتاؤ کہ بھائی اگر میں پیتا رہوں تو کتنے سال جی لوں گا؟ تو کہا کہ یہی 10-20 سال اور جی لو گے. تو فرمایا کہ اب میں گناہوں کے ساتھ ایک لمحے بھی جینا نہیں چاہتا، لہذا آج ہی میں چھوڑ دیتا ہوں، چاہے موت آتی تو آ جائے. جب مرنا ہی ہے 10 سال بعد، 20 سال کے بعد، تو وہ موت جو آنی ہے وہ ابھی آ جائے. فرمایا کہ آج کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس جب میں نے توبہ کر لی تو اب ایسی پختہ توبہ کی کہ اب اس کے قریب نہیں جاتا. لیکن پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، ایک لمبی زندگی جیے، شراب چھوڑنے سے مرے نہیں. لیکن اگر وہ شیطان کے بہکائے میں آ جاتے کہ ہاں بھائی 10-20 سال چلو اور جی لو میاں، کم از کم جیو گے تو صحیح. لیکن انہوں نے جب ایک فیصلہ کر لیا، فرمایا کہ اب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی حالت میں ایک لمحے بھی جگر جو ہے وہ نہیں جیے گا. جب مرنا ہی ہے 10 سال بعد اور 20 سال کے بعد، تو ٹھیک ہے جو موت آنی ہے وہ ابھی آ جائے، تاکہ کم از کم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تو موت آئے. مروں تو اس طور پر تو مروں کہ اللہ کا فرما بردار کہلاؤں، نہ یہ کہ معاصی کے اندر میں اپنی جان دوں. اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور بعد میں پھر اللہ نے ان کو داڑھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوگا. ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تانگے میں بیٹھے ہوئے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ جگر مراد آبادی ہی میرے تانگے میں بیٹھے ہوئے، اور انہی کا شعر وہ تانگے والا پڑھ رہا تھا. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. ایسے مسلمان ہوئے، یقیناً ان کو حج کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور خاتمہ ایمان کی دولت دعا کی تھی، خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا انشاء. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آدمی معاملہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. بس بات یہ ہے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے رجوع کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ گناہوں کو ترک کرنا اصل ہے. نفلی عبادتیں چاہے ایک بھی کوئی نہ کرے، اللہ رب العزت ذرا بھی ناراض نہیں ہوتے. فرائض و واجبات نہ چھوڑے، جو چیزیں فرائض ہیں واجبات ہیں انہیں کرتا رہے، انجام دیتا رہے. اور جہاں تک نفلی عبادات کا تعلق ہے، بے شک اگر وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہا، نفلی روزے نہیں رکھ رہا، تہجد نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. کوئی عمرے نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھیں گے. نفلی حج نہیں کرتا، نہیں پوچھیں گے. لیکن ہاں اگر گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. اس لیے گناہوں کو ترک کرنے سے اللہ رب العزت ملتے ہیں، کیونکہ اس میں دل ٹوٹتا ہے، آرزوئیں پامال ہوتی ہیں، خواہشوں کا خون ہوتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن دل ٹوٹے گا. لیکن بس ایک چیز کی طرف اگر ہم دھیان دے دیں کہ دل ٹوٹتا ہے تو بھلے ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اگر اس کو ہم نے اہمیت دے دی کہ اپنے دل کو توڑ لیا لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے نہیں توڑا، تو اللہ رب العزت بھی پھر ہماری لاج رکھے. جب ہم اللہ کے حکم کی لاج رکھیں تو کاش کہ ہم اس طرف تھوڑا سا غور کریں. لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ناراضگی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے دیکھی ہے ہم نے نبض کائنات، ڈوبتے دیکھی ہے ہم نے نبض کائنات، جب مزاج یار برہم نظر آیا مجھے. ہمارے تو بزرگ بھی ایسے ہیں کہ اس احسار کو چاہے اس نے اپنی ناجائز دوستی کے لیے کہا ہو, لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے کہا ہوگا اس نے زن, اچھی چیز کہ اپنی بیوی کے بارے میں اس نے کہا. عام طور پر بیچاری بیوی کا اتنا مرتبہ ہم دیتے نہیں کہ اس کے لیے یہ بات ہم کہیں, اسے تو پاؤں کی جوتی سمجھتے. لیکن بہرحال جس نے بھی یہ شعر کہا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مزاج یار جب ہمیں برہم نظر آیا, جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں بدلی ہوئی ہیں, تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں اور تھوڑا سا مزاج یار جو ہے برہم نظر آ رہا ہے, ہماری طرح متوجہ نہیں ہے, تو ہم نے ایسا دیکھا گویا پوری کائنات جو ڈوب رہی ہے. شاعر کی نظر میں یہ معاملہ ہے. ارے اللہ کے بندو, جس نے مرنا ہے اس کی خاطر تو یہ معاملہ ہے, اور جس سے ہمیشہ ہمیشہ معاملہ رہے گا اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں. مزاج یار برہم نظر آئے تو کائنات ڈوبتی نظر آتی ہے, اور اللہ تعالی نظر ناراض نظر آئے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا. کچھ تھوڑا سا غور کرو, اللہ رب العزت اگر ناراض ہوگا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو نہ چھوٹے مجھ سے یار, اب تیرا چھوٹنا ہے غضب, یہ مجھے منظور ہے چاہے زمانہ چھوڑ دے, دنیا چاہے چھوڑ دے, پرواہ کی بات نہیں ہے. لیکن یہ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نہ چھوڑے, اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو. اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہاں دنیا چاہے ہمیں چھوڑ دے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں, اگرچہ ہم اس کی دعا اس اعتبار سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ آزمائش میں نہ ڈالے, اللہ تعالی آزمائش میں نہ ڈالے, لیکن بالفرض اگر اللہ کی خاطر اس دنیا کو چھوڑنا بھی پڑے تو کوئی ایسا برا سودا نہیں. اگر اللہ تعالی مل رہے تو سبھی کچھ ہمیں مل رہا ہے. ہم سے زیادہ عقل مند تو وہ باندھی اور لونڈی ہے جس نے, جب بادشاہ نے کہا کہ بھائی جس کو جو چاہیے لے لے, تو کوئی کچھ لینے کے لیے بھاگا, کوئی کچھ لینے کے لیے بھاگا, ایک لونڈی تھی وہ بیٹھی رہی. بادشاہ نے کہا تو کچھ نہیں لیتی؟ کہا کہ جو کچھ میں چاہوں گی مجھے ملے گا. تو کہا میں نے جو کہا ہے کیا اس پر اعتبار نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھ دو تمہاری. کہا کہ دیکھ لیں. کہا کہ میرا وعدہ ہے. اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو بادشاہ چاہیے. عقل مند تھی کہ نہیں؟ جب بادشاہ مل گیا تو ساری دولت مل جائے گی اس کو. اگر ہمیں اللہ رب العزت مل گئے تو پھر سب کچھ ہمارا ہے. لیکن اگر اللہ ہمارے نہ ہوئے, ساری دنیا کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں, کس کام کے وہ دوست؟ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو گئے سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا, لیکن خدا نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہمیں چاہے ساری دنیا ہماری دوست ہو, ہمارے کسی کام کی نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو, اللہ کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دینے کی کوشش کرو. محبت یہ اگر پیدا ہو گئی ہر چیز کو لات مارنا پھر آسان ہو جائے گا, لیکن اگر اللہ کی محبت میں کمی ہوگی تو پھر آدمی چھوڑتے ہوئے مشکل ہوگی کہ یہ چیز مشکل ہو رہی ہے, یہ مشکل ہو رہی, پھر مشکل ہو. اور اگر ہو رہی ہے تو بہرحال نا امید نہ ہو. نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں سے کہہ دو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے, بہت گناہ کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ انه هو الغفور الرحیم, وہ بڑا بخشنے والا مہربان رب ہے. البتہ ساتھ میں یہ کہا, جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس کی رحمت کا سہارا لے کر تم جو ہے وہ نافرمانی مت کرو. وانیبوا الى ربکم, اللہ کی طرف رجوع کرو. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب, اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آئے. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. تو اللہ کی طرف رجوع کرو. اگر گناہ نہیں چھوٹتے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹ رہے. اپنا مدعا تو بیان کرو, کم از کم یہ تو کہہ دو کہ یا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے. کل کو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ پوچھ لیں قیامت کے دن کہ نہیں چھوٹ رہے تھے, تم نے ہم سے مدد مانگی تھی, ساری دنیا کے پاس تم گئے, کبھی تم نے ہم سے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر آج جی کے ساتھ یہ کہو کہ یا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹتے گناہ, میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن اب آپ ہی کے ذمہ ہیں, آپ ہی چھوڑائیں گے گناہ, عافیت کے ساتھ گناہ چھوڑا دیجیے. کم از کم ہم آخرت میں یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تو آپ سے بھی التجا کی, اگر پکڑ بھی ہو گئی تب بھی یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تو بار بار آپ سے التجا کی, بار بار درخواست کی, اگر آپ چاہتے تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے, ہم سے نہیں چھوٹ رہے تھے, ہم نے پوری کوشش تو اپنی سی کوشش پوری کر لے. اس کے بعد اللہ سے بھی رجوع کرتا رہے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں لیکن حالات میرے مطابق نہیں, سازگار نہیں, ماحول میرا سازگار نہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے. اس نے فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. تو اس لیے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. باقی ایک بات سمجھ لو بھائی, یہ دنیا تو ہمیشہ تانے دیتی رہے گی. اچھے کام کرو گے تب بھی, برے کام کرو گے تب تو خیر ہے ہی, لیکن اچھے کرو گے تب بھی. اب اگر آدمی یہ سوچے کہ میاں فلاں آدمی مجھے ایسا کہتا ہے فلاں ایسا کہتا, تو کہنے دو بھائی, کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جتنا کوئی تمہیں کچھ کہے گا تم سمجھ لو کہ تمہیں تمہاری ترقی ہو رہی ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ تمغے مل رہے ہیں تمہیں. کیا صحابہ اکرام کو برا بھلا نہیں کہا لوگوں نے, بے وقوف نہیں کہا ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ نہیں کہا, شاعر نہیں کہا, ساحر بھی کہا, جادوگر بھی کہا, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سنی. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اگر ہم اللہ کے لیے یہ باتیں سن لیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہمارا بگڑتا نہیں. اگر کوئی ایسی باتیں کہتا تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں ایسا کہتا غصہ بہت آتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک دو دن پہلے کہا کہ داڑھی رکھ لی ہے, پر رکھ لی ہے لیکن کیا مصیبت آ گئی کہ ہر آدمی مجھے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. میں نے کہا کس کے لیے رکھی ہے بتا دو. اگر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے رکھی ہے, اس لیے رکھی ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہو بھائی. ارے بھائی خوبصورت لگے ہو نہ لگو, ہم تو صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, چاہے ہم خوبصورت نہ نظر آئیں. اول تو یہ ناممکن ہے. اللہ رب العزت نے اس کے رسول نے جس چیز کو پسند کیا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی وجہ سے خوبصورت نہ لگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہ دیتا کہ نبی تم جو ہے وہ داڑھی رکھو. اگر آپ بدصورت لگ رہے ہوتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تمہیں اگر تھوڑا سا اس سلسلے میں پریشانی ہو رہی تو یہ بتاؤ کہ وعدہ بھی تو یہی ہے نا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا سنت کو زندہ کرنے پر. اگر تم 100 شہیدوں کا ثواب فری میں لینا چاہتے ہو, یہاں پر اگر جو ہے وہ 10 ایکڑ کا پلاٹ ہمیں مل رہا ہو, 100 ایکڑ کا مل رہا ہو, تو 10 گالیاں سن کے بھی لے لیتے ہیں کہ چلو بھائی فائدہ تو مل رہا ہے نا, کوئی بات نہیں ابھی تو سن لو, لیکن اس کے بعد فائدہ بھی تو ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور ہمیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پرواہ مت کرو. اللہ رب العزت مل رہا ہے اس کے بدلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں اس کے بدلے میں, تو پھر البتہ کسی کو حقیر بھی مت سمجھو. اگر بالفرض تم کسی کوئی نیکی کرنا شروع کر دی ہے تم نے لیکن کوئی شخص ابھی تک اس نیکی پر نہیں آیا, تو اسے حقارت سے مت دیکھو کہ صاحب میں تو یہ نیکی کر رہا ہوں اور یہ نہیں کر رہا. ایسا نہ ہو کہ تم سے بھی توفیق سلب ہو جائے. اس لیے کسی کو حقیر تو بہرحال مت سمجھو. جو بھی اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ, اور جو بھائی ابھی تک اس نیکی پر نہیں آیا اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اسے بھی تو اپنے فضل سے توفیق اطاعت عطا فرما. تو بہرحال گناہوں کو ترک کرنا, گناہوں کو چھوڑنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آج ہی میں نے جمعے میں یہ بیان میں بات بتلائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا درجہ اور مرتبہ تہجد گزار سے آگے بڑھ جائے تو اسے چاہیے گناہ ترک کر دے. وہ تہجد پڑھ کر درجات کو پا لے گا, اس کو نجات ہو جائے گی, تمہیں گناہ چھوڑنے کی وجہ سے نجات ہو جائے گی. کم از کم نجات کے معاملے میں دونوں برابر ہو جاؤ گے. اب اتنا فرق ہوگا کہ اگر وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی چھوڑ رہا ہے کہ اس کا درجہ تھوڑا سا اونچا ہوگا تمہارا تھوڑا نیچے ہوگا, لیکن ہوگا تو جنت میں. اور پھر جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی خواہش دل میں پیدا ہوئی پوری ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کا محل دیکھ کر آیا اور دل میں یہ ہوا کہ بابا اس کا محل تو مجھ سے اچھا ہے, اب جب نظر ڈالے گا اپنے محل پہ تو اس سے اچھا ہوگا تمہارا محل. تو جب تمہیں درجہ مل جائے گا تو انشاءاللہ نجات تو بہرحال ہو گئی اور یہ گناہوں کو ترک کرنے کے سبب ہوئی. اب صرف مراتب کا فرق رہ جائے گا کہ کسی کا درجہ بلند کسی کا کم, کوئی حرج کی بات نہیں. کم از کم نجات تو ہو گئی, جہنم سے تو بچ گئے. لیکن اگر خدا نہ کرے گناہوں کو ترک نہیں کیا تو پھر مشکل ہوگی بھائی. اس لیے گناہوں کو ترک کرو. گناہوں کو ترک کرنا یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ چاہے نفلی عبادات ایک بھی انجام نہ دو. شریعت نے ہمیں بڑی آسانی پیدا کی ہے. بعض لوگوں سے نفلی عبادات نہیں ہوتی, ذکر و اذکار نہیں ہوتے, نفلی روزے نہیں رکھے جاتے, لیکن کوئی حرج کی بات نہیں. جو واجبات ہیں جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے رہو, اور کوشش کرو کہ نفلی عبادات بھی ہو جائیں, لیکن اس سے زیادہ کوشش کرو کہ گناہوں کا ترک. ہمارے حضرت والا ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی کوئی شخص اگر گناہ کر رہا ہے اور نفلی عبادات بھی کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے طاقت کا ٹانک بھی استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں زہر بھی پیتا ہے. یعنی طاقت کے لیے ہم دوائی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی زہر بھی ٹانک کھا رہے ہیں. تو طاقت کی دوائی ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی لیکن زہر اثر کر جائے گا. اس لیے اصل یہ ہے کہ چاہے دال روٹی کھاؤ چٹنی کھاؤ اور ٹانک چائے استعمال نہ کرو تب بھی انشاءاللہ جان بنتی رہے گی. کتنے مزدور ہیں جو بڑی طاقت کی دوائیاں کھاتے ہیں, ماشاءاللہ ہم سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ان میں, محنت کرتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کوئی بہترین کھانے ان کو نہیں ملتے. لیکن یہ کہ محنت بھی کرتے ہیں اور موٹا جھوٹا کھاتے ہیں اس کے باوجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم جو ہے آ کر ٹھہرا غالباً, اور ایک عرصے تک رہا, کوئی مریض ہی اس کے پاس نہیں جاتا تھا. لوگوں سے کہا کہ میں آ کے ٹھہرا ہوا ہوں یہاں پر, کوئی آتا ہی نہیں. کہا کہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ تم جو ہے وہ کھانا پیٹ بھر کر مت کھاؤ, اتنی بھوک رکھو کہ تھوڑی بہت باقی ہو. ہم تو ناک و ناک بھرتے ہیں, الٹی ہونے کی دیر ہوتی ہے بس, اس قدر کھاتے ہیں کہ اللہ الامان والحفیظ. تو فرمایا کہ اگر تم اتنا کھاؤ گے کہ ابھی تمہیں تھوڑی بہت بھوک باقی ہوگی اور تم چھوڑ دو گے تو بیمار نہیں ہوگے. کم کھانا یہ صحت کی ضمانت. آدمی زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے, کم کھانے سے کبھی نہیں مرتا, یاد رکھیے. بلکہ کم کھانے سے ہمیشہ صحت برقرار رہتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ٹونک چاہے کوئی استعمال کرے نہ کرے, لیکن اگر پرہیز کرتا رہے گا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنا بنا لے. ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اور دوسری بات یہ بھائی, گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا اپنا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ بھی گناہ لکھ لوں, تو جو امیر فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی رک جا, ہو سکتا توبہ کر لے. پھر کچھ دیر گزرتی ہے, کہتا ہے اب لکھ لوں, کہا ابھی اور رک جا, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. جب وہ توبہ نہیں کرتا تب وہ اجازت دیتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو, اور اگر توبہ کر لے تو لکھا بھی نہیں جاتا, چاہے گناہ آپ انجام دے چکے, گناہ کر لیا ابھی لکھائی میں نہیں آیا, لیکن اس کے بعد توبہ کر لی گئی, اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے, تو تحریر میں نہیں آئے گا معاف فرما دیں گے. لیکن اگر تحریر میں بھی آ گیا اور توبہ صدقے دل سے کر لی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مٹا دو اس کو. لیکن نیکی کا ارادہ صرف آدمی کرتا ہے نا, ارادے پر ہی فوراً کہتے ہیں لکھ لو بھائی اس کو, کیونکہ فرشتہ پوچھنے کا محتاج نہیں ہوتا, اس میں امیر خود لکھتا ہے نیکی. جو امیر ہوتا ہے, دو فرشتے ہوتے ہیں, ایک امیر ہوتا ہے ایک مامور ہوتا ہے, تو گناہ جو ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے جو مامور ہے, وہ امیر کی اجازت سے لکھتا ہے. لیکن جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا, وہ پوچھتا نہیں ہے, جیسے نیکی کا ارادہ کیا اس نے لکھ لیا. اب جب نیکی کرو گے کرو گے, ارادہ کر لیا کہ بھائی اس سال حج کرنا ہے انشاءاللہ, حج کا تو جب زمانہ آئے گا تو کرو گے نا, لیکن ارادہ تو ابھی سے ہو گیا بھائی, نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. بس آدمی نے ارادہ کر لیا, لکھا گیا اور عمل ثواب بھی شروع ہو گیا. چنانچہ ایک روایت میں غالباً یہ بات آتی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ فلاں شخص کو آپ نے اتنا مال دیا ہے, دولت دی ہے, وہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے, کاش کہ میرے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتا میں بھی خرچ کرتا, تو اگر اخلاص کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ بھائی لکھ لو, اگر ہوتا تو اتنا مال خرچ کر چکا ہوتا, لہذا ہماری طرف سے لکھ لو کہ اس نے اتنا مال خرچ کر دیا. دیکھ لو مفلس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صدق دل سے ارادہ یہ تھا کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا, ارادے پر ہی ثواب لکھ لیا گیا کہ بھئی اتنے مال خرچ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو. کیسی عجیب بات. بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالدار لوگ ہیں, یہ ہم سے نیکیوں میں نکل گئے آگے, اس لیے کہ روزے بھی رکھتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, مسجدیں بھی بناتے ہیں, دوسرے کام بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے, ہم تو صرف نماز پڑھ سکتے ہیں, ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, عمرے حج کر لیتے ہیں, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, مال ہے ہی نہیں, تو یہ تو ہم سے آگے نکل گئے کہ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں. فرمایا کہ بھائی تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو نماز کے بعد 33 مرتبہ, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, ادھر سے ان مالدار لوگوں کو بھی پتا چل گیا, تو ہماری طرح کے مالدار تو تھے نہیں, انہیں جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر بھاگے ہوئے چلے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. فرمایا کہ بھئی اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے وہ آگے کر دے, اب اگر وہ بھی عمل کر رہے تو میں روک تو نہیں سکتا کہ تم نہ کرو بھائی, ان کو آگے نکلنے دو. بس یہ تو مقابلے کا میدان ہے, یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. البتہ ایک بات بس یہ سمجھ لیجئے کہ دین ہمارا صرف نماز روزے اور زکوٰۃ خیرات کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. صفائی معاملات بڑی اہم چیز, اللہ تعالیٰ سے تو اپنے معاملات کو صاف رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی اپنے معاملات کو صاف رکھیں, کلیئر کر لیں, تاکہ کوئی کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قرض لیا, اس کے بعد شکل چھپاتا پھرتا تھا, وقت پہ دیے نہیں. اب جب امام صاحب آتے وہ بھاگ جاتا کہیں. ایک دن جو ہے وہ ایک گلی سے نکلا, امام صاحب نے دیکھ لیا, دوسری گلی سے امام صاحب اس سے پہلے پہنچ گئے, اس کو پکڑ لیا. کہا کہ بھاگتا کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت شرمندہ ہوں، قرض نہیں دے سکتا، لہذا شرمندگی کی وجہ سے. کہا کہ اللہ کے بندے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تمہارا قرض معاف کیا، لیکن شکل چھپانے کی کیا ضرورت ہے، سامنے تو آؤ. بعض لوگ عجیب لوگ ہیں کہ وہ ایسے معاملات میں بھاگتے ہیں، رابطہ بھی نہیں کرتے، اور پھر وہ کہتے ہیں صاحب وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں آ سکا. میں خود ابھی ایک معاملہ ایسا ہوا، ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے ہیں کہ ان کا گھی کا کام ہے، تو معاملات ایسے ہوئے کہ کسی صاحب نے کہا کہ بھئی میں ضامن ہوں، بڑے دیندار آدمی، ان کی ضمانت کی وجہ سے میں نے کہا کہ دیکھ لو بھائی آدمی دیکھے، لیکن بہرحال تم اپنے معاملوں کو زیادہ جانتے ہو، ہمیں معاملے کو پتہ نہیں ہے، دنیا داری کا بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، تم دیکھ لو، اگر تمہیں اعتماد ہو تو دیکھ لو، کیونکہ پوری طور پر اگر ذمہ داری لے لیں تو پھر تو ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور ان معاملے ہم پڑھتے نہیں. بھائی صاف بات، اپنا منہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت، کوئلے کے کام میں منہ تو کالا ہوتا ہی ہے نا. تو اس کی دلالی آدمی نہ کرے تاکہ منہ ہی کالا نہ ہو. تو ان کو میں نے سامنے بٹھا دیا، میں نے کہا اب تم اپنے معاملات خود نمٹا لو بھائی، دیکھ لو جیسے بھی تمہارا ہو سکے. ہوا یہی، ان بیچاروں نے اس کے بھروسے پر اور 10-20 لاکھ کا مال دے دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے اگر 15 لاکھ دینے تھے تو اب 25 لاکھ دینے، اب اگر فون کرتا اٹھاتا ہی نہیں، گھر میں کوئی نہیں اٹھاتا فون، مہینوں گزر گئے بیچاروں کو، پھر میرے پاس آیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو پہلے ہی آپ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے مجھے نہیں پتا یہ معاملات کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کر لو. بہرحال بےچارا وہاں گیا، جا کر پھر ان کو پکڑا. تو بہرحال آج یہ معاملات ہیں کہ یعنی ارادہ تو ہے دینے کا اس کا، لیکن اس کے باوجود منہ چھپاتے پھرتے. منہ کیوں چھپاتے ہو، کم از کم سامنے آؤ، بات کرو، ان کو کہہ دو اس وقت میرے پاس نہیں یہ حالات، انشاءاللہ میں ضرور دوں گا، کم از کم تسلی تو دو دوسرے کو. تو دین ہمارا معاملات کی صفائی سکھاتا ہے، اگر کسی کی صفائی معاملات نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس سمجھ لے. ایک آدمی دین نمازیں بہت پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ہر سال حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لیکن مال لے کے کھا گیا، قرضہ لے کے جو ہے وہ ہڑپ کر گیا، اب سامنے ہی نہیں آتا. یہ کہاں کی دینداری، کسی قسم کی دینداری نہیں. بھائی قرضوں، تمہاری نمازوں سے اس بیچارے کو کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھو گے زیادہ، ذکر و اذکار کرو گے اور روزے رکھو گے تو اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہے، لیکن دوسرے کی ذات کو تو اس کا فائدہ ہوگا کہ تم معاملات کی صفائی رکھو، سارے معاملوں کو کلیئر کر دو، اب اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، تب جو ہے اس سے تمہیں اس کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا. لیکن تم اگر سارے دن نمازیں پڑھتے رہو اس سے اس کو کیا فائدہ، وہ تو تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے. اس لیے دین ہمارا یہ کہ ہم نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں نہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جو گناہ چھوٹ سکتے ہیں انہیں فوری طور پر آدمی خیال کر لے کہ کون کون سے چھوڑ سکتا ہوں، میں فوراً چھوڑ دوں. جو نہیں چھوڑ سکتا اس کا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ یہ بھی میں تھوڑے تھوڑے کر کے چھوڑ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے کہ یا اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میری مدد فرمائی. انشاءاللہ اگر یہ صورت ہم اختیار کریں گے، اللہ نے چاہا تو سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو اور تمام کو اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو ترک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ عبادات کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ آپ کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ رحیم ہیں، اب ہم پر رحم فرما دیجئے. الہ العالمین آپ ستار ہیں، آپ ستاری فرمائیے، غفاری کے معاملات فرمائیے. یا اللہ ہمارے اعمال بد کو نہ دیکھیے، اپنی ستاری اور غفاری پر نظر فرمائیے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لیجئے. دنیا میں بھی یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائیے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپائیے. ہمیں کسی کے سامنے اے اللہ شرمندہ نہ فرما، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، صدق دل کے ساتھ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم آپ سے محبت کرنے لگیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. معاملات کو درست فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جو جو حاجتیں ہیں آپ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ساری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.